نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے پورے حضور قلب کے ساتھ گنبد خضرا کے تصور کو باندھ کر عشق و محبت کی شمع کو اپنے قلب پر منور کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیۂ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بنت صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بنت صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی آل نبی اور اصحاب نبی پر بارگاہ میں محبت کے ساتھ باواز بلند پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و آلہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اپنے بزرگوں کی سنت کو اپناتے ہوئے دو شعر نعت پاک کے پیش کروں گا. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی و بارک وسلم. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں, ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. بوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے, بوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے. غارِ ثور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں, ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اور خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے چالیس لوگ, خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے چالیس لوگ, مولا علی کا تنہا اٹھانا مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں, ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اور دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین, دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین, حق کی خاطر سر کو کٹانا حق کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ پڑھے محبت سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن تسلی علیہ صلاتہ وسلام علیک یا رسول۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر تذکرہ اولیاء کرنے کے لیے ہم محبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی محبت ہمارے دلوں میں رچا دے بسا دے کہ اولیاء اللہ کی محبت ایسی ہے کہ ان کی محبت کسی جمع غفیر کی محتاج نہیں ہوتی ہے، ان کی محبت کسی کے دعوت نامے کی محتاج نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اے جبرائیل تم بھی ان سے محبت کیا کرو، اور یہی نہیں کہا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جن سے میں محبت کرتا ہوں ان سے تم محبت کرو، اور ان کی محبت کو اپنی جماعت کے اندر اعلان کر دو کہ جس سے رب محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کیا کرو۔ اور پھر یہ بھی نہیں، پھر آگے رب فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اے جبریل تم مجھ سے محبت کرو، اپنی جماعت والوں سے کہو کہ وہ فرشتے ان سے محبت کریں، اور دنیا والے میں جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کی محبت کو ان کے دلوں میں ڈالو کہ وہ ان سے محبت کیا کریں۔ اور آج آپ دیکھیں اللہ کا ولی زمین پر ہو یا زمین میں ہو، زمین پر ہو یا زمین میں ہو، نہ یہاں اکیلا ہوتا ہے نہ وہاں اکیلا ہوتا ہے، نہ یہاں اکیلا ہوتا ہے نہ وہاں اکیلا ہوتا ہے، جب موجود ہو تو عوام جمع غفیر جو ہے اس کے ارد گرد جمع ہوتی ہے، اور جب مزار شریف میں چلا جائے تو ان کے مزاروں پر لوگ یوں ہی دسترخوان بچھا کر ان کے نام کا لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا ضیاء الدین مدینہ علیہ رحمہ کا ایک قول میں نے کہیں پڑھا تو میں نے کہا یہ عوام میں دے دیا جائے تاکہ اس کی اہمیت دلوں کے اندر اجاگر ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تین لفظ ہیں، ان تین لفظوں کو اپنے پہلو سے باندھ لو تو تم کبھی مشکل میں نہیں آؤ گے، نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ حشر میں کبھی مشکل میں نہیں آؤ گے۔ کہا کیا؟ کہا تین لفظ ہیں، تما نہیں، جمع نہیں، اور منع نہیں۔ اگر دیکھنے جائیں تو یہ تین لفظ بعض اوقات اگر اس کی تشریح میں ہم لگ جائیں تو کئی تقریریں اس کے اوپر کرنی پڑے، لیکن مختصر ہم اس مختصر سی محفل میں جمع ہیں تو ہم اولیاء اللہ کی باتیں کر کے اپنے تزکیہ نفس کے لیے ان باتوں کو اپنے دلوں میں سماتے ہیں کہ ان کی باتیں ہمیں آگے چل کر کچھ کام دیں۔ کہا تما نہیں، کہا کسی چیز کی تمنا نہیں کرو، ہاتھ کسی کے آگے مت پھیلاؤ، کسی سے مانگنے مت جاؤ۔ کہا بزرگان دین کا تو یہی شیوا رہا ہے نا کہ وہ تو یہ کرتے تھے کہ کھانا موجود ہے، وہ دیکھا کہ پڑوس کے اندر میں دو دن سے بھوکا ہوں، پڑوس میں چار دن سے بھوکا ہے، کہا اس کھانے کی ضرورت اس کو زیادہ ہے تو اسے تقسیم کر دو، اسے تقسیم کر دو۔ تو کہا تما نہیں ہے، جب تما نہیں ہوتا تو پھر لوگ ان کے در پر آ کر ان کے نام کا لنگر دے جاتے ہیں، ان کے گھر پہ آ کے دے جاتے ہیں، اور کہا کہ جب آئے تو اسے منع نہیں کرو، تما نہیں پھر آئے تو منع بھی نہیں، آئے تو رکھ لو۔ بولا جب رکھ لیا منع نہیں کیا تو اب جمع بھی نہیں، اب جمع بھی نہیں۔ کہا جب یہ چیز ہو جائے گی تو ہوگا کیا؟ کہا سرکولیشن چل جائے گا، سرکولیشن ان آؤٹ ہو جائے گا، جب آپ بانٹتے جاؤ گے تو لوگ دیتے جائیں گے، اور لوگ دیتے جائیں گے تو آپ کے یہاں کبھی آپ کا دسترخوان خالی نہیں رہے گا بلکہ آتا جائے گا تقسیم ہوتا جائے گا، آتا جائے گا تقسیم ہوتا جائے گا۔ آج اگر دیکھنا ہو تو داتا علی حجویری کے مزار پہ جا کے دیکھو، 24 گھنٹے لنگر تقسیم ہوتا رہتا ہے، اور کوئی آنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے لنگر نہیں ملا، میں بھوکا گیا ہوں، میں پیاسا گیا ہوں۔ کہا ان کا کام یہی ہے، خود پیاسے رہو لیکن پیاسوں کی پیاس کو بجھا دو، خود بھوکے رہو لیکن بھوکے کی بھوک کو مٹا دو۔ تو کہا کہ بزرگان دین تو کرتے یہی ہیں، تب تو ان کے دسترخوان وسیع رہتے ہیں، ان کے دسترخوان وسیع رہتے ہیں۔ ایک بزرگ، ان کے یہاں لوگ آ کر دے جایا کرتے تھے اور یہ آگے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اب ایک منگتا آیا، اس نے کہا حضور کچھ عطا کر دیجئے۔ سامنے ایک سیٹ صاحب بیٹھے تھے، ان سے کہا لاؤ کیا ہے تمہارے پاس، اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ پھر دوسرا آیا، حضور مجھے بھی چاہیے۔ کہا اچھا، دوسرے سے لیا اس کو بھی دے دیا۔ اس طرح کرتے کرتے ایک بچے کے پاس سے کچھ لیا اور کسی کو دے دیا، بچے کو کہا کہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اب دیکھیں بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ ہم مانگتے ہیں لیکن ملتا نہیں، مانگتے ہیں ملتا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ تو کہا یہ ڈھنگ سکھانے والوں کے آستانے موجود ہیں لیکن ہم ان سے دور رہ کر اس مانگنے کے ڈھنگ سے بھی دور ہیں۔ تو کہا کہ اس بچے سے لیا اور دے دیا، بچہ انتظار کر رہا ہے کہ مجھے واپس ملے گا، واپس ملے گا، واپس ملے گا۔ کچھ دیر ہوئی، کہا حضور کافی دیر سے بیٹھا ہوں، آپ نے لیا مجھے واپس تو کریں۔ کہا بیٹا یہ لوگ بیٹھے ہیں نا، جب انہیں دوں گا تمہیں بھی دے دوں گا، ان سے بھی لیا ہے، جب انہیں دوں گا تو تمہیں بھی دے دوں گا۔ کچھ دیر ہوئی، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ جب بچے نے رونا شروع کیا تو اس رونے کی آواز جو ہے دل پر اثر کرتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے، گڑ گڑانا خالی نہیں جاتا ہے۔ کہا جب اس نے رونا شروع کیا تو ایک دینے والا آیا، کہا حضور یہ لیجئے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اسے اٹھایا اور اس بچے کو دے دیا، اس بچے کو دے دیا۔ کہا حضور یہ صبح سے بیٹھے ہیں، ہم صبح سے بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں ملا، بچے نے بعد میں دیا اور پہلے لے کے چلا گیا۔ کہا بچے کو مانگنا آتا تھا، اور کہا تم صبح سے بیٹھے ہو ایسے کہ ایسے ہی بیٹھے ہو۔ کہا دامن کو خالی رکھ کر بیٹھے ہو تو خاک ملے گا؟ جا بچے سے سیکھو کہ بچے نے تمہیں مانگنے کا ڈھنگ دیا ہے۔ اور کہا کہ جب رب کی بارگاہ میں مانگنا ہو تو اس طرح گڑ گڑا کر مانگا کرو، رب تعالیٰ کو رونا بڑا پسند آتا ہے، گڑ گڑانا بڑا پسند آتا ہے۔ تو کہا کہ یہ اللہ والے ہمیں تعلیم دیا کرتے ہیں کہ رب سے قریب ہونے کا انداز کیا ہوا کرتا ہے، ان سے ملنے کا انداز کیا ہوا کرتا ہے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بنت صلی علی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جب یہ صدا بلند ہوئی تو جواب میں سب نے کہا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اسی استقامت کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں آ کر استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ کب استقامت کا پہاڑ بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ الستو بربکم کے جواب میں کہا کہ بلا مولا تو ہی ہمارا رب ہے، اور یہاں پر آ کر جو اس رب نے عطا کیا ہے اس کی نافرمانی کرتے جائیں، نہیں، بلکہ ڈٹے رہیں استقامت کے ساتھ، مستقیم ہو کے رہیں۔ اور جب اسی استقامت سے دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو تمام کر دیا تو پھر موت کے قریب فرشتے آ کر کہیں گے، کیا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ تو خوف مت کر، تو خوف نہ کر اور غمگین بھی نہ ہو۔ اور خوشخبری ہے اس جنت کی جو تمہارے لیے بنائی گئی تھی، جو تمہارے لیے بنائی گئی تھی۔ تو یہ جنت بنائی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، یہ جنت بنائی گئی ہے مومنوں کے لیے۔ اب یہ ایمان والے، یہ جو مومن ہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ کے خاص بندے ہیں. اب کوئی کہے کہ اللہ کے خاص بندے ہیں تو کیا باقی خاص بندے نہیں ہیں؟ کیا باقی خاص بندے نہیں ہیں؟ کہا کہ کچھ خاص ہوتے ہیں اور کچھ خاص کے خاص ہوتے ہیں، اور ان خاص کے بھی کچھ خاص ہوتے ہیں. تو کہا کہ یہ ایک ہی صف میں آتے ہیں. تو تبھی تو کہا ہے کہ دامن کو پکڑ لینا چاہیے، کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اب کہا سچوں کے دامن کیا ہیں؟ مولا ہم تیری معرفت کو کیسے پہچانیں؟ ہم تیرے قریب کیسے ہوں؟ ہم تجھے کیسے جانیں؟ تو یہاں پر ایک مثال سے اس بات کو سمجھیے. کہا کہ ایک بزرگ ہمارے شہر میں تشریف لائے اور ہم نے ان بزرگ سے ملاقات کی، ہمیں اچھا لگا. ہم نے کہا حضور آپ آئے ہیں، باہر سے تشریف لائے ہیں، ہماری دعوت پر گھر پہ تشریف لے آئے. اب میں جانتا نہیں تھا لیکن پتا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں. جب ان سے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ٹائم لکھ لو، اس وقت پہ ہم آئیں گے، تمہاری دعوت کو قبول کر لیا. اب وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو پھر اس نے تیاری شروع کر دی. وقت قریب آیا، اب اس نے دیکھا کہ بزرگ آ رہے ہیں، اچھی چیزیں تیار کی جائیں، کچھ بریانی ہے، کچھ پلاؤ ہے، کچھ قورمہ ہے، کچھ حلوہ ہے، کچھ میٹھا ہے، کچھ ٹھنڈا ہے، یہ ساری چیزوں کا انتظام اس نے کر دیا. جب وہ بزرگ آئے اور دستر پر بیٹھے تو کہا کہ میاں یہ چاول تو ہم کھاتے نہیں ہیں، ہمارے گلے کو نقصان ہوگا، رات کو بیان بھی کرنا ہوتا ہے. پھر حضور یہ قورمہ لیجئے. کہا میاں اس میں تیل اتنا ہے اور ہمیں بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ہم یہ کیا کھائیں گے؟ کہا حضور یہ میٹھا تو لیجئے. ارے میاں تمہیں پتا نہیں تھا ہمیں ڈائبٹیز ہے؟ حضور ٹھنڈا تو لے لیجئے. کہا یہ ٹھنڈا ہمارے لیے زہر ہے. حضور یہ دعوت آپ کے لیے ہے، یہ پلاؤ آپ کے لیے بنایا، یہ قورمہ آپ کے لیے بنایا، آپ کچھ نہیں کھائیں گے تو ہمیں تو بڑی شرمندگی ہوگی. تو کہا کہ دعوت میری تھی، کیا مجھ سے پوچھا کیا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہا دعوت میری اور تم نے کھانے اپنے پسند کے بنائے. کہا حضور آپ سے تو صرف اتنی رسائی تھی کہ آپ سے وقت لیا تھا، باقی آپ کا عطا پتا تو کچھ معلوم نہیں تھا. کہا کہ ٹھیک ہے مجھ تک رسائی نہیں تھی، لیکن میرے جو قریب تھا اسے تو جانتے تھے نا، میرے قریب والے کو تو جانتے تھے. اگر مجھ سے رسائی نہیں تو قریب والے سے پوچھو کہ حضرت کیا کھاتے ہیں، حضرت کیا پیتے ہیں. تو کہا کہ جب مجھ تک رسائی نہ ہو تو میرے قریب والوں کو ڈھونڈو، اس تک تو معلوم ہو جائے گا. تو کہا کہ رب کی معرفت سب حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب کی عبادت سب کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی مندر کے گھنٹے کو بجا کر رب کی عبادت کرنا چاہتا ہے، کوئی چرچ میں جا کر رب کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے تو مجھ سے پوچھو کہ میں کون سی عبادت پسند کرتا ہوں. میں کسی مندر کے آگے بھجن گانے والے کو پسند نہیں کرتا، کسی چرچ میں جا کر کھڑے ہونے والے کو پسند نہیں کرتا. تم اے مولا ہمیں بتا کہ ہم تیری عبادت کیسے کریں. جاؤ محمد رسول اللہ کو دیکھ لو، وہ جیسی نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز مجھے پسند ہے، وہ جیسا روزہ رکھتے ہیں ویسا روزہ مجھے پسند ہے، وہ جو کرتا ہے ان کی نقل کرتے جاؤ، جیسا وہ کرتے ہیں وہ مجھے پسند ہے، جیسا وہ کرتے ہیں مجھے پسند ہے. اب یہاں پر بات آ گئی نقل کی، یہاں پر بات آ گئی نقل کی، اور لوگ یہاں پر کام لیتے ہیں عقل سے، لوگ یہاں پر کام لیتے ہیں عقل سے. عقل ہوتی تو اللہ سے لڑائی نہ لیتے ہیں، عقل ہوتی تو اللہ سے لڑائی نہ دیکھے. جہاں عقل کو استعمال کرنا وہاں عقل استعمال نہیں کی، اور جہاں نقل کرنا تھا کہا نقل کیا. کہا آپ مجھے بتاؤ اللہ کہاں ہے، اللہ رب العزت کہاں ہے، ہر جگہ موجود ہے. تو کہا پھر سجدہ کیوں قبلے کی طرف، رب تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں سجدہ کرو یہاں رب موجود ہے، ادھر سجدہ کرو ادھر رب موجود ہے. تو کہا کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ رب جب ہر جگہ موجود ہے تو سجدہ قبلے کی طرف کیوں کرنا چاہیے. سجدہ قبلے کی طرف کیوں؟ کہا یہاں عقل کا کام نہیں ہے، یہاں دیکھو محبوب نے سجدہ کدھر کیا ہے، وہی رب کی سجدہ گاہ ہے، وہی رب کی سجدہ گاہ ہے، اب تمہیں عقل کو نہیں دوڑانا ہے، اب دیکھتے جاؤ کہ محبوب کی نقل کرتے جاؤ، کہ جیسا وہ کرتے جائیں ویسا کرتے جاؤ، جیسا کرتے جائیں ویسا کرتے جاؤ. تو یہ ہے نقل، یہ ہے نقل. تو یہ اولیاء اللہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کا دامن کیوں پکڑنا چاہیے، کیوں پکڑنا چاہیے؟ اب ہم نے جب دیکھا کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر دوسرے ذکروں سے بہتر ہے، دوسرے اذکار سے بہتر ہیں، کہا کیوں؟ تو شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے یہ بندوں کے لیے بہتر ہے دوسرے اذکار سے. کہا اس کی وجہ، تو انہوں نے وجوہات بتائی کہ اولیاء اللہ کا یہ کلام سارے کلاموں سے بہتر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ یہ لوگوں کو دنیا سے بیزار کرتے ہیں، لوگوں کو دنیا سے بیزار کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یار دنیا سے بیزاری کیوں؟ دنیا رب نے عطا فرمائی ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ مکان رب نے دیا ہے، یہ کھانا رب نے دیا ہے، یہ پینا رب نے دیا ہے، تو یہ دنیا سے بیزاری کیوں؟ کہا جب دنیا سے بیزار ہوگے تو دنیا پیچھے بھاگے گی، دنیا پیچھے بھاگے گی. کہا ایسا کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا بزرگان دین کی تعلیم دیکھ لو، بزرگان دین کی تعلیم دیکھو گے. کہا کیا دیکھیں؟ کہا آج دیکھو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. بولا وہ کون تھے؟ بولا اللہ والے تھے. تو کہا کہ یہ دنیا کے پیچھے نہیں تھے؟ کہا نہیں، دنیا ان کے پیچھے تھی، دنیا ان کے پیچھے تھی. کہا کیسے؟ کہا قافلہ جا رہا ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے، سب نے سنا ہے، ہر بار سنتے ہیں، لیکن کہا کہ ہر بار سنو تو ایک نیا لطف ملتا ہے. کہا قافلہ جا رہا ہے، راستے میں ڈاکو نے روک لیا، راستے میں ڈاکو نے روکا، کہا بچے کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں. کہا جھوٹ؟ کہا ماں نے جھوٹ بولنا سکھایا ہی نہیں، ماں نے جھوٹ بولنا سکھایا ہی نہیں. کہا اچھا، کہا ہے تو کہاں بتا؟ کہا یہاں پر سی ہوئی ہیں، سردار کے پاس لے کے گئے. اگر اشرفیاں چاہتے بچا لیتے نا، تو اشرفیوں میں کیا تھا؟ دنیا تھی کہ نہیں تھی؟ دنیا ہی تھی نا، اشرفیوں میں دنیا ہی تھی، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی. کہا کیوں؟ کہا سچ، آج ہم سچ سے دور ہیں، ہم سچ سے دور ہیں، کاروبار میں جھوٹ، کاروبار ہم سے دور، کاروبار میں وعدہ خلافی، پھر کاروبار ہم سے چھن جاتا. سب کچھ ہوتے ہوئے ہم اس سے محروم رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ہمیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہم نے اپنے کاروبار میں ان چیزوں کو شامل کر لیا. اور حضور غوث پاک یہ بھی نہیں کہ کوئی بڑی عمر میں جا کر یہ قافلے نے لوٹا، چھوٹے ہیں، تربیت دیکھو، یہاں تربیت دیکھو. حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ اے شیخ آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ ولی کیسے بنے، آپ ولی کیسے بنے؟ کہا میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بس یہی ہے، یہی مجھے ولایت دلا گئی. حالانکہ ولی بچپن سے تھے، مادرزاد ولی تھے، لیکن ایک سچ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ سچ میری ولایت کے لیے ہے، مجھے ولی بنانے والا یہ سچ ہے. اور پھر ایسے ہی نہیں کہ یہ ولی سچ کہنے سے صرف اتنا ہی، بلکہ کیا ہوا؟ جب سردار کے پاس گئے، سردار نے کہا کہ بچے جھوٹ بول دیتے تو کیا ہوتا؟ تو کہا میری ماں نے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا. تو سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ ہم آج تک اپنے رب سے جھوٹ بولتے رہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہے، جب تو ایک ماں سے جھوٹ نہیں بول سکتا تو ہم کیسے ہیں کہ اپنے رب سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا. وہیں تائب ہو گئے، اور پھر وہ سب کے سب حضور غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کر کے سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے، سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے. یہ حضور غوث پاک کی بچپن کی کرامات ہیں. تو یہ حاصل کہاں سے ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا سے بیزار ہو جاؤ. جب دنیا سے بیزار ہوگے تو پھر تمہارا دین تمہارے قریب آئے گا. جب دین قریب آئے گا تو دین کا قریب ہونا تمہیں رب سے قریب کر دیتا ہے, رب سے قریب کر دیتا ہے. پھر کہتے ہیں بزرگانوں کا تذکرہ, بزرگان دین کا تذکرہ جو ہے یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے, آخرت کی یاد دلاتا ہے. کہ آخرت کی یاد کہاں؟ جب بزرگ کی محفل میں بیٹھو, کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھو تو وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, حضور کا تذکرہ ہوتا ہے, ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور کہا کہ جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہو تو وہاں خوف خدا سے علاوہ کچھ بات ہی نہیں ہوتی, محبت رسول کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کی محفل جو ہے ان کی باتیں جو ہیں یہ آدمی کے دل میں رب تعالی کی دوستی پیدا کرتی ہے, دوستی پیدا کرتی ہے. پھر کہا کہ بندہ جب اللہ کے دوست اللہ عزوجل کے قریب والے کا کلام سنے گا تو راہ آخرت کا سامان تیار کرے گا. تو اللہ والوں کا تذکرہ, آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, حالانکہ میری بات میں وزن نہیں ہے لیکن وزن والے یہ لوگ ہیں جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ میری بات میں کمزوری ہے, لیکن میری بات میں کمزوری ہے, یہ بات کمزور نہیں ہے. کیوں؟ لفظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں لیکن الفاظ جو ہیں یہ ایک اللہ والے کے ہیں. تو کہا کہ بات اثر نہیں کرتی ہے لیکن جن کا الفاظ ہوتے ہیں وہ قلب پر اثر کرتے ہیں, وہ قلب پر اثر کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی باتیں جو ہیں یہ قلب پر اثر کرتی ہیں, اور قلب پر اثر کرنے کے بعد جو ہی اللہ کے قریب کر دیتی ہیں, اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. اور پھر اولیاء اللہ قرآن و حدیث پاک کا ایک عملی نمونہ ہوتے ہیں, ایک عملی نمونہ ہوتے ہیں. کہ ہم دیکھتے ہیں نا, بولا اللہ کا ولی کون, ہم کیسے پہچانے؟ یہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہیں جس میں اللہ والے بھی ہیں. کہا وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, ہمارے ساتھ کھاتے ہیں, ہمارے ساتھ پیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہم کیسے پہچانے کہ یہ اللہ والے ہیں؟ کہا جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے بس وہی اللہ والا, جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہی اللہ والا ہے. تو کہا کہ اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھو گے تو اللہ والے بھی نظر آئیں گے. اگر تم جا کے کہو کہ میں ایک شراب خانے میں چلا جاؤں اور اللہ والے کو تلاش کروں تو یہ ہمارا گمان کتنا غلط ہے کہ ہم ایسی جگہ پر اللہ والے کو ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پر گناہگاروں کا مجمع ہوتا ہے, جہاں گناہگاروں کا اجتماع ہوتا ہے. ارے ڈھونڈنا ہے, کسی اللہ والے کو ڈھونڈنا ہے تو آؤ مسجد کا صحن ڈھونڈو, آؤ مزار کا صحن ڈھونڈو, آؤ علماء کی مجالس ڈھونڈو, آؤ اللہ والوں کی مجالس ڈھونڈو کہ جہاں پر تمہیں کئی چہرے ایسے نظر آئیں گے کہ جنہیں دیکھ کر تم اللہ کی یاد میں لگ جاؤ گے, اللہ کی یاد میں لگ جاؤ گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. پانچ سے دس منٹ اور آپ کی دیں گے. اب اللہ والوں کی محفل ہے, ولی کو پہچاننا آسان ہے. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ ولی کو پہچاننا مشکل ہے یا اللہ کو؟ ذہن میں تو یہی آئے گا کہ اللہ کو پہچاننا بڑا مشکل ہے, اللہ کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. لیکن یہاں بزرگان دین اپنے کلام میں لکھتے ہیں کہ رب کو پہچاننا آسان ہے, اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے. کہا کیسے؟ کہا اللہ کو دیکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں نا. بولا جو دکھے وہ اللہ ہے؟ کہا نہیں. بولا جو دکھے نہیں وہ اللہ ہے؟ بولا پھر رب کی معرفت کو پہچان سکتے ہو؟ بولا جسے دیکھا نہیں ہے, جسے چھوا نہیں ہے, جسے مس نہیں کیا, جس کی آواز کو نہیں سنا, جس کے قدم چلتے ہوئے اس کی آہٹ کو نہیں سنا, جس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نہیں دیکھا, جب کچھ دیکھا نہیں تو کیا اس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو دکھتا نہیں ہے وہی رب ہے, جس کے ہاتھ نہیں ہے وہی رب ہے, جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہی رب ہے. تو کہا کہ اب رب کو پہچاننا مشکل نہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالی کی معرفت وہ معرفت ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم بھی صحیح طور پر اللہ کو نہیں پہچان سکے تو یہ عام بندے کہاں سے پہچان سکتے ہیں؟
تو جو ہمارے عقل سے ماورا ہو، جو ہماری عقل سے ماورا ہو، لیکن اللہ والوں کی پہچان مشکل اس لیے ہے کہ ہم چل رہے ہیں تو وہ ساتھ چل رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں تو وہ ساتھ کھا رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں تو وہ بھی اس کمرے میں سو رہے ہیں. اب ہم کیسے پہچانے کہ مولا یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، انہیں کہا کہ حضور میں آپ کے یہاں سے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن نہ تو میں نے آپ میں کوئی کرامت دیکھی، نہ کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ اب میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. تو کہا کہ سب سے بڑی کرامت یہ نہیں کہ تم نے مجھ سے کوئی جو ہے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں دیکھا، کوئی شریعت کے خلاف میرا قدم بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی شریعت کے خلاف میری نظروں کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کہا اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ میں نے کوئی کام شریعت کے خلاف کیا ہی نہیں. کہا یہی سب سے بڑی کرامت. تو کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت الگ ہے، یہ طریقت الگ ہے. کہا کہ یہ شریعت کے مولوی الگ ہوتے ہیں، یہ طریقت کے مولوی الگ ہوتے ہیں. کہا شریعت والے کوئی اور ہیں، طریقت والے کوئی اور ہیں. لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت یہ دونوں ایک دوسرے کا سنگم ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں. کہا آپ دیکھو، کہا ایک سر پہ بال ہے، کہا اس کو ہم شریعت سے تشبیہ دیتے ہیں، اور کہا کہ اس بال میں ایک مانگ نکال لو تو بالوں کی خوبصورتی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہا یہ طریقت ہے، بالوں کو سوار کے رکھو، یہ طریقت ہے. اب لوگ کہیں کہ ہم طریقت والے ہیں. کہا بال نہ ہو جس کے سر پر تو مانگ کون سی نکالو گے، مانگ کون سی نکالو گے؟ تو کہا کہ جس نے شریعت کو اپنایا ہے وہی طریقت کے راستے پر ہے. تو شریعت جو ہے وہ طریقت سے جدا نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر مکے میں نماز پڑھتے ہیں، تو کہا کہ مکے میں بیٹھ کر، یہاں بیٹھ کر مکے کی نماز تو تمہیں یاد آتی ہے، اور تمہیں چندہ وصول کرنا ہوتا ہے تو مریدوں کے گھر پہ ڈاکے ڈالتے ہو. کہا یہ کون سی طریقت ہے، یہ کون سی طریقت ہے؟ کہا کہ بس طریقت اور شریعت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اور اگر طریقت الگ ہوتی تو غوث پاک شریعت کے پابند نہ ہوتے ہیں، خواجہ غریب نواز شریعت کے پابند نہ ہوتے، یہ دارالعلوم نہ کھولتے، یہ مدرسے نہ کھولتے، یہ طالب علم نہ بناتے، یہ علماء نہ بناتے، اگر یہ طریقت کو الگ سمجھتے اور شریعت کو الگ سمجھتے. آج ہمارے نزدیک جتنے بزرگ ہیں، ہم ابھی سے لے کر اس وقت تک کے، غوث پاک کے وقت تک کے، امام اعظم کے وقت تک کے، داتا علی حجویری کے وقت تک کے، ہم بزرگان دین کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کا مزار ہے وہیں مسجد موجود ہے، جہاں ان کا مزار ہے وہیں مدرسہ موجود ہے. ہم جس مقام پر بیٹھے ہیں آپ دیکھ لیجئے، یہ اولیاء اللہ یہاں موجود ہیں، یہاں مدرسہ موجود ہے، یہاں مسجد موجود ہے. داتا علی حجویری کے مزار پہ چلے جائیں، جہاں ان کا مزار ہے وہیں پر مسجد موجود ہے، وہاں صبح درس حدیث ہوتا ہے، وہاں درس قرآن ہوتا ہے، لوگ علم حاصل کرتے ہیں، طلب علم کے لیے آتے ہیں. تو یہ خواجہ غریب نواز کا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز نے 99 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ کیا ہے، بندوق کی نوک پہ کیا ہے؟ ارے خواجہ غریب نواز سے ہم عرض کرتے ہیں کہ اے خواجہ صاحب، اب یہ تو بتائیے کہ آپ نے یہ دین پھیلایا ہے، یہ علم پھیلایا ہے، یہ اللہ کے نور کی روشنی لوگوں کے قلب پر وارد کی ہے، یہ کیا آپ نے لوگوں کو دھمکا کر کیا ہے، لوگوں کو مار کر کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ارے سنو، میں تو اکیلا آیا تھا، یہ 99 لاکھ لوگ تو ہندو تھے، یہ مجھے مارنے کے در پہ تھے، لیکن میں جب آیا تھا تو علم کی شمع کو لے کر آیا تھا، میں محبت رسول کو لے کر آیا تھا، یہ حکم الہی کو لے کر آیا تھا، کہ جب میں نے دین کو پھیلانا شروع کیا تو لوگوں کے دلوں کی گندگی کو صاف کر کے اس میں عشق مصطفیٰ کی روشنی کو افروزہ کر دیا. حضور خواجہ غریب نواز کا ایک دارالعلم تھا، ایک طالب علم فارغ ہوتا ہے. جب طالب علم فارغ ہوا تو اس نے کہا حضور میں کیا کروں، اب تو میں نے علم حاصل کیا. اب آپ دیکھیں، ایک طالب علم مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، اس کا ذہن کیا ہوتا ہے، کوئی مسجد پکڑ لوں، کوئی مدرسہ پکڑ لوں، یا کوئی اپنا ادارہ کھول کے بیٹھ جاؤں جہاں پر لوگ آئیں گے، چندہ دیں گے، مدرسہ چلے گا، لوگوں کو پڑھائیں گے. تو کیا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ کرنا ہوتا تو آج دارالعلوموں کی بھرمار ہوتی وہاں پر. دارال علوموں کی بھرمار ہوتی. آج ہے لیکن اس وقت میں جب خواجہ غریب نواز علم کی روشنی پھیلاتے تھے تو انہیں تربیت بھی دیا کرتے تھے. اور تربیت کیا ہوتی تھی؟ فارغ ہوتا ہے کہ حضور کیا کروں؟ کہا جاؤ فلاں گاؤں کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں میں لوگ ڈول بھرتے ہیں اور پانی جب بھرتے ہیں تو یہ وزنی ہوتی ہے، تو وہاں پر بوڑھے لوگ آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، عورتیں بھی کمزور ہیں، بوڑھے لوگ بھی کمزور ہیں، تم انہیں پانی نکال کے دیا کرو. اب وہ نے میں عالم، میں فاضل، اور کام پانی نکالنا؟ ارے خواجہ صاحب یہ علم اس لیے حاصل کروایا تھا. کہا پھر؟ کہا بس تمہارا کام ہے. فرما بردار تھا، تربیت یافتہ تھا، چلا گیا. جب گیا تو دیکھا شام کے ٹائم میں لوگوں کی لائن لگی ہے، پانی نکال نکال کر جو ہے وہ پانی بھر بھر کر جو ہے لوگوں کو دیے جا رہا. اب لوگ آئے، کہا حضور پانی؟ ہاں پانی. بولا پھر کیا کریں؟ لوگوں نے مشاورت کی، کہا یہ شخص جو ہے ہمیں نکما کرنے آیا، کچھ دن یہ پانی نکال کے دیکھا، پھر ہم سے تقاضا کرے گا، اب لاؤ. کیوں؟ کمزور ہے نا، اب پانی جب نہیں نکالیں گے عادت خراب ہو جائے گی، پھر یہ تقاضا کرے گا. کہا ایک دن گزرا، چار دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، 20 سال گزر گئے. 20 سال ایک ہی جگہ پر، ایک ہی علاقے میں، ایک ہی گاؤں کے اندر، اور 20 سال کے بعد ان لوگوں کو خیال آیا کہ یار یہ شخص 20 سال سے پانی نکال کے دے رہا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ کہا کہ اس سے پوچھا گیا کہ تو کون؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. کیوں آیا؟ کہا تمہاری خدمت کے لیے. کہا تو نے نہ ہم سے پانی مانگا، نہ ہم سے کھانا مانگا، نہ کوئی تقاضا کیا، تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آیا ہوں. کہا جب تو ایسا ہے تیرا رب کیسا ہوگا، تو ایسا ہے تیرا رب کیسا ہوگا؟ اے بندے تو اپنے رب کے دین پر، ہمارے اس باطل مذہب کو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، تو اپنے رب کے دین پر ہمیں اسلام قبول کروا لیں. کہا وہ پورا کا پورا گاؤں جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا. تو کہا یہ اللہ والوں کی خدمات ہوا کرتی ہیں. ہم قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب چھوٹے تھے تو ہمارے دادا ہمیں بتاتے تھے، کہا قاری صاحب علیہ رحمہ کی ایک عادت کریمہ تھی. کہا کیا تھی؟ کہا جب عصر کی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد وہ نکلتے تھے اور راستے میں جاتے ہوئے سب سے سلام کیا کرتے تھے. کہا دیکھیں یہ سلام کرنا کتنی برکت والا ہے، اور سلام کرتے تھے، یہی نہیں صرف سلام. کہا پھر باٹواں ہاسپٹل، کہا وہاں جاتے تھے مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے، مریضوں کی عیادت. اب آپ دیکھیں، حالانکہ مریضوں کو کیا فائدہ ہے، اور اگر دنیاوی معاملے کو دیکھنا جائیں تو قاری صاحب کو ان سے کیا فائدہ ہے، لیکن نہیں، دنیا کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ یہاں سے نکلتے تھے، اور یہ گشت کر کے پھر روزانہ معمول سے یہ معاملات کیا کرتے تھے. کہا تبھی تو ہر آنے جانے والا کسی کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، قاری صاحب کو پہچانتا تھا، قاری صاحب کو پہچانتا تھا، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، وہ یہ کہتا تھا یا قاری صاحب بڑی شان والے تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، ان کو دیکھنے سے رب ہی کی یاد آ جاتی تھی. تو کہا کہ یہ اللہ والے رب سے ملاتے ہیں. آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں اللہ کے بندوں کے ساتھ مولا کریم سیدھے راستے پر چلا، اور ہمیں جو ہے غلط راستے سے بچا، گمراہی کے راستے سے بچا. اور اے مالک ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھ، زندگی ہماری گزر جائے، ہماری اولادیں ہوں، نسلیں ہوں، انہیں بھی تم ان کے ساتھ رکھ، ان سچوں کے ساتھ رکھ. مولا یہ سچے کے ساتھ رہیں گے تو مولا تجھ تک پہنچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.